یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 22 دسمبر، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ انڈیا کی حزب اختلاف نے پاکستان کے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا موقع کما دیا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
پاکستان کیسے مائنورٹی پر ظلم کرتا ہے، یہ چتر پوری دنیا میں لے جانے کا اتم اوسر تھا، لیکن انہوں نے الٹا کر دیا۔
پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو اعلی عدلیہ کی جانب سے سزائے موت سنائے جانے کے بعد اب حکومت پاکستان فوج سے کیا چاہتی ہے؟
جب وہ اپوزیشن میں تھے تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی مشرف کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے، کہ اب کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں فوج کی سپورٹ اور خوش نصیبی پہ حکومت کرنے کے لیے، اس لیے یہ ان کا ایک اور یو ٹرنز ہے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
انڈیا میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور پولیس کے مطابق ان احتجاجی مظاہروں میں اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے خاص طور پر مسلم اقلیتی شہریوں سے امتیاز کیا جا رہا ہے۔ تاہم وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں بی جے پی کی ایک بڑی ریلی سے خطاب میں ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترمیمی قانون کسی سے بھی خود مختاری چھیننے کے لیے نہیں ہے۔ افغانستان میں 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق صدر اشرف غنی ایک بار پھر کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے ان نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے پریس کانفرنس کے دوران تمام پارٹیوں سے نتائج تسلیم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ابتدائی نتائج دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے۔ ترکی کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ کم از کم 25,000 افراد نے جنگ زدہ علاقے ادلب سے نکل کر ترکی کی سرحد کے قریب پناہ لی ہے۔ ادلب میں حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ علاقے میں حکومتی فورسز کے فضائی حملوں میں بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ دونوں اطراف کے جنگجوؤں کی بھی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ ادلب شہر کو باغیوں کا مضبوط گھر سمجھا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم سکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ جنگلاتی آگ کی سب سے بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، جبکہ وزیر اعظم پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک میں لگی آگ پر قابو پانے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ہیں۔ وزیر اعظم موریسن ہوائی میں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے گئے تھے، واپسی پر انہیں جنگلاتی آگ کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں ملک کو اس صورتحال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور ریڈیو پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں تذکرہ ہوگا افغانستان میں صدارتی انتخابات کے بعد نتائج کے اعلان کا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو اپنی ہی عوام کی جانب سے کیوں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پہلے سیربین کا اہم موضوع۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پرانی دلی کے ترکمان گیٹ کے سامنے واقع تاریخی رام لیلا میدان میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حزب اختلاف ان کا ساتھ دیتی تو شہریت کا بل ایک اچھا موقع تھا، جب پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی اور دیگر حریف جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شہریت کے ترمیمی بل سے متعلق کہا کہ یہ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تفصیل سنیے ہماری ساتھی ہدا اکرام کی رپورٹ میں۔
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی مخالفت، اقلیتوں پر ظلم اور اقلیتوں کی خستہ حالت کی تصویر دنیا میں لے جانے کا بہترین موقع تھا، لیکن حزب اختلاف نے پاکستان کے کالے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا موقع گنوا دیا۔
آج بھی پاکستان میں ان کے ساتھ سیدھی یہ ہے کہ اگر دلت پریوار کا کوئی ویکتی چائے پیتا ہے تو اس کو چائے کے ساتھ ساتھ اس چائے کے برتن کا پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، اور برتن ساتھ لے جانا ہوتا ہے۔ अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थ निजी राजनीति से दूर का दिखता, ये ऐसा मौका था पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया जाए। नरेंद्र मोदी के बकौल शहरियत के कानून की मुखालफत में इंडिया के बास दलित रहनुमा भी सामने आ गए हैं। उनका इशारा गुज़िश्ता दिनों जामा मस्जिद से रैली की कॉल देने वाले दलित रहनुमा चंद्रशेखर आजाद की जानिब था, जिन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है।
इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बू आती है तो देश के सामने ला करके रख दीजिए।
हिजब इख्तलाफ की जमातों पर तनकीद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाती तासुब की बिना पर पर्दे के पीछे मासूम शहरियों पर जुल्म और मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मोदी को गाली दो भाई। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूतने जूते मारने हैं, मारो। देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूँ, पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा।
दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के नौजवानों को एक पैगाम में कहा है कि मोदी और शाह हमारे मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, वो बेरोजगारी और मईशत को पहुंचने वाले नुकसान पर आपका गुस्सा देखना नहीं चाहते, इसी वजह से नफरत की चादर के पीछे छुपकर वो मुल्क को तोड़ने के लिए कोशा हैं। ख्याल रहे कि शहरियत के तरमीमी बिल के खिलाफ इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी हैं, जिनमें अब तक मरने वालों की तादाद 20 से ज्यादा हो चुकी है। शुमाल मशरकी दिल्ली में वाक़ जामा मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग में मुजाहरे जारी हैं, जबकि मुल्क के कई हिस्सों में बीजेपी और उनकी हलीफ जमातों ने शहरियत के कानून की हिमायत में जुलूस भी निकाले हैं। ऑल इंडिया इत्तेहाद उल मुस्लिमीन रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में शहरियत के तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मुबसरीन का ख्याल है कि इससे बड़ी तादाद कहीं और नजर नहीं आई है।
अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 28 सितंबर को होने वाले मुल्क के सदारती इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया है। इंतखाबी नतायज क्या रहे, कौन कामयाब हुआ और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए हमारी बात हुई अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बीबीसी की नामानिगार शाजिया हया से।
آج افغانستان انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے کہا ابتدائی رزلٹ کے مطابق محمد اشرف غنی کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے۔ اس کمیشن کے صدر ہوا عالم نورستانی آج ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ محمد اشرف غنی 50% سے زیادہ ووٹ کمایا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ 39.52% ووٹ کمایا ہے۔ عبداللہ نے ایک پریس ریلیز کے مطابق پہلی نتائج ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ الیکشن قوانین کے مطابق کسی بھی امیدوار کو حتمی نتائج سے پہلے کسی بھی قسم کی شکایات یا درخواست دائر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ کابل میں امریکن ایمبیسڈر نے بھی اس ریزلٹ کی اعلان کی استقبال کیا ہے۔ اب تک کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہے، اینڈ اب تک طالبان نے بھی کچھ نہیں کہا ہے۔ آج افغانستان انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی ارد گرد خاص سیکیورٹی ہے۔
افغانستان سے بی بی سی کی نامہ نگار شازیہ حیا کو آپ نے سنا۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سنگین غداری کے مقدمے میں موت کی سزا سنائے جانے کے فیصلے پر پاکستانی فوج نے اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین، اٹارنی جنرل اور وزیراعظم کے مشیران اور معاونین خصوصی بھی اس معاملے پر پاکستانی فوج کے موقف کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ بی بی سی نے اس معاملے پر سیاسی ماہرین سے بات کی کہ عمران خان اہم اداروں میں پیدا ہونے والی صورتحال سے کیسے نپٹیں گے۔ سنیے اماد خالق کی رپورٹ فرحت جاوید کی زبانی۔
پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سنگین غداری کے مقدمے میں موت کی سزا سنائے جانے کے بعد ملک کے تمام سیاسی اور سماجی حلقوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ فوجی ترجمان کی جانب سے سخت رد عمل کے بعد حکومتی نمائندوں نے بھی فوج کے موقف کی حمایت کی ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان ان امور پر تفصیلی بات چیت کے بعد اب گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے نامہ نگار عماد خالق کو بتایا کہ عمران خان اس معاملے کو سنبھال لیں گے، جبکہ حکومتی نمائندوں کا کام سالس کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فوج حکومت کا ادارہ ہے، اور اگر حکومتی ارکان فوج کی بات کر رہے ہیں تو وہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تاہم حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کے خیال میں موجودہ حکومت ہر معاملے میں ہی ابہام کا شکار ہے۔
حکومت پاکستان تو جی ہر معاملے میں ہی کنفیوز ہے۔ فوج اور حکومت تو ایک ہی چیز ہے، فوج اور حکومت الگ الگ نہیں ہوتے۔ فوج کا حکومت کا آرگن ہوتا ہے ایگزیکٹو، دوسری طرف عدلیہ کھڑی نظر آتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اس معاملے سے الگ رہنا چاہیے تھا، یہ ایک انڈیویجول کا ایشو ہے اور آئین پاکستان کا ایشو ہے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی کہتے ہیں کہ حکومت فوج کی حمایت حاصل کر رہی ہے۔
عمران خان صاحب کا جو اپنا نظریہ ہے، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی مشرف کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے، کہ اب کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں فوج کی سپورٹ اور خوشنودی پہ حکومت کرنے کے لیے، اس لیے یہ ان کا ایک اور مطلب اور یو ٹرنز ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب خود تو خاموش ہیں، انہوں نے کوئی بظاہر اس پہ کوئی رائے نہیں دی اپنی۔ انہوں نے ان کا ایک یہ مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ جو ان کی ٹیم ہے وہ زیادہ تر تو انہی لوگوں پہ مشتمل ہے جو مشرف کی ٹیم میں تھے، یعنی خاص طور پر جو لیگل ٹیم ہے یہ تو مشرف کے وکیل تھے۔
دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ حکومت فوج کی ترجمانی نہیں کر رہی، بلکہ وہ دو اداروں کے درمیان کشمکش کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
ٹرائل پہ نہیں کبھی کہا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ فیئر ٹرائل ہو، اس کو موقع دیا جانا چاہیے بات چیت کا، اپنے آگے بیان دینے کا۔ ایک انکوائری ہونی چاہیے جس میں پتہ لگے کہ ذمہ دار کون کون ہے۔ فوج ڈائریکٹ عدالتوں کے ساتھ جا کے جنگ نہیں کر سکتی، فوج اس میں وکیل نہیں ڈال سکتی، یہ حکومت نے کرنا ہے۔ لیگل ٹیم حکومت کی ہے، حکومت کا رائٹ ہے، ان کا اٹارنی جنرل ہے۔ تو فوج نے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی، جنرل باجوہ نے، اور آپ اس کو درست کروائیں۔ تو اگر فوج حکومت کے پاس نہیں جائے گی تو پھر کس کے پاس جائے گی؟
واضح رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد پاکستان کی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی، اور عدالتی بینچ میں موجود جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے گا۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے جنگلات میں لگی آگ سے پیدا ہونے والے بحران کے بعد خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے پر معذرت کر لی ہے۔ تفصیل سارا عتیق کی زبانی۔
آسٹریلیا کے جنگلات میں ہر سال آگ بھڑک اٹھنے کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جس موسم میں یہ واقعات پیش آتے ہیں اس کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی ایک وجہ ماہرین کے مطابق آب و ہوا میں تبدیلی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ سے آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ کی وجہ سے اب تک کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 700 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں ایکڑ رقبہ جل گیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے امریکی ریاست ہوائی گئے تھے، جس کے بعد آسٹریلوی شہریوں نے ان پر شدید تنقید کی۔ وزیر اعظم موریسن نے اپنا دورہ مختصر کرتے ہوئے آسٹریلیا واپس پہنچنے پر اعتراف کیا کہ ایسے حالات میں بیرون ملک سفر ایک غلطی تھی۔
میں چھٹیوں سے واپس آیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایسے حالات میں خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے کی وجہ سے آسٹریلیا میں سخت بے چینی پھیل گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آسٹریلیا کے شہری نیک مزاج ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اور اسے برقرار رکھتے ہیں، لیکن بطور وزیر اعظم آپ پر کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور میں اسے اور اس تنقید کو قبول کرتا ہوں۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ ماحولیاتی تبدیلی موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہے، لیکن اس بات سے انکار کیا کہ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ کا تعلق براہ راست ماحولیاتی تبدیلی سے ہے۔
عالمی آب و ہوا میں بدلاؤ اور دنیا بھر کے موسمی واقعات کے وسیع تر امور کے مابین روابط کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ مجھ سمیت حکومت اور اس ملک کے سبھی حکومتوں کی رائے ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ لوگ یکساں طور پر اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آگ کے کسی بھی واقعے کا ماحولیاتی تبدیلی سے براہ راست تعلق ہے۔ ان کے مابین روابط قابل اعتماد مشورہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس پر ایکشن لے رہے ہیں۔
متعدد آسٹریلوی شہریوں کی جانب سے رواں سال جنگلات میں لگنے والی آگ کو ماحولیاتی تبدیلی سے منسلک کرنے کے بعد آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم مکائل میک کارمیک نے بھی ایک بیان میں تسلیم کیا ہے کہ عالمی حرارت کو قابو میں رکھنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی کے ساتھ ہی پروگرام سربین اپنے نصف کو پہنچا۔
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 212 رنز بنا لیے ہیں، جبکہ ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ اس سے قبل سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 271 رنز بنائے تھے، جبکہ پاکستان ٹیم نے اپنی پہلی اننگز میں 191 اور دوسری اننگز 555 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ پاکستان کی جانب سے دوسری اننگز میں عابد علی نے 174 اور شان مسعود نے 135 رنز بنائے، جبکہ پہلی اننگز میں اسد شفیق 63 رنز بنا کا نمایاں بیٹسمین رہے، جبکہ مہمان ٹیم کی جانب سے لیرو کمارا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا تھا۔ آسٹریلوی لیگ بگ بیش کے آج پہلے میچ میں میلبرن سٹار نے ہوبرٹ ہیریکینز کو 52 رن سے شکست دے دی ہے، جبکہ دوسرے میچ میں برسبین ہیٹ نے سڈنی سکسرز کو 48 رن سے شکست دے دی۔ فٹ بال کے ایونٹ انگلش پریمیئر لیگ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں واٹفورڈ کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ اور دوسرے میچ میں ٹاٹنہم ہاٹسپر چیلسی کے مدے مقابلہ بلا رہا ہے۔ برطانوی ہیوی ویٹ باکسر ڈینیل ڈوگبا نے لندن میں ہونے والی فائٹ میں جاپان کے کیوٹو فوجی موٹا کو دوسرے راؤنڈ میں شکست دے دی ہے، جس کے بعد ڈوگبا 14 فائٹس میں اب تک ناقابل شکست ہونے کا ریکارڈ قائم رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یوم قائد کے موقع پر سائیکل ریس کا انعقاد 23 دسمبر کو کیا جا رہا ہے، جس میں صوبے کے تمام ڈویژن شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے صدر نثار احمد کے مطابق ریس میں چائنا سائیکلنگ کی 14 کلومیٹر کی ریس اور اسپورٹس سائیکل کے 28 کلومیٹر کی ریس شامل ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اسپورٹس کمپلیکس میں ٹائیکوانڈو کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ ملک بھر میں 300 سے زائد کھلاڑی ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاک آرمی کا 13 گولڈ سمیت 20 میڈلز کے ساتھ پہلا نمبر ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی اور ریڈیو پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب ایک نظر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، جہاں ایک خبر کی شہ سرخی ہے، سعودی سرپرستی میں چلنے والے 6000 ٹویٹر اکاؤنٹس بند۔ ٹویٹر نے ایسا کیوں کیا ہے اور اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا؟ ان سب سوالوں کے جواب بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تفصیلی خبر میں موجود ہیں۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ دیگر موضوعات۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مناسب توجہ اور سرپرستی نہ ہونے کے باعث پاکستان میں زبانوں کو خطرات لاحق ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک ماہنامہ بلوچی زند نوشکی کی 20ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سیمینار میں بلوچستان کے علاوہ دیگر علاقوں سے ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ معروف سکالر عامر رانا نے کہا کہ پاکستان میں 35 زبانوں کو خطرات لاحق ہیں۔
اس میں زیادہ تر زبانیں گلگت اور بلتستان ریجن کے اندر ہیں، کیونکہ ان کے بولنے والے مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ دوسرا ریجن کوہستان میں ہے، وہاں بھی بولنے والے کم ہو رہے ہیں۔
سیمینار میں بعض اسکالرز نے مادری زبانوں کے ادب کے فروغ کے لیے سرکاری سرپرستی کی ضرورت پر زور دیا، لیکن معروف صحافی وسعت اللہ خان اس سے متفق نہیں تھے۔
سرکاری سرپرستی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے کاموں کی، اس لیے کہ سرکاری سرپرستی کے بعد حالت سرکاری محکمے جیسی ہو جاتی ہے۔
وسعت اللہ خان نے کہا کہ اس وقت پنجاب کے پاس حکومت ہے، لیکن اس وقت خود پنجابی زبان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خاتون دانشور امبری مینگل نے بلوچی زند کے انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مشکلات کے باوجود بلوچی زبان کے اس میگزین کو جاری و ساری رکھا۔
سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ 20 سال تک اس رسالے کو چھاپ کر انہوں نے اپنی کامیابی یقینی بنائی۔
سیمینار میں شریک دیگر دانشوروں کا کہنا تھا کہ بلوچی زند نہ صرف بلوچی ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے بلکہ ماضی میں کام کرنے والے ادیبوں کے کام سے بھی نوجوان نسل کو روشناس کرایا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار آڈیو کالم بات سے بات۔
عام طور سے عدلیہ کے تاریخی فیصلوں کا متن اخبارات میں تفصیلاً شائع کر دیا جاتا ہے، ٹی وی چینلز اہم فیصلوں کا خلاصہ ضرور بیان کرتے ہیں، مگر پرویز مشرف کے بارے میں 150 صفحات سے زائد کے فیصلے میں صرف 66 نمبر پیرا ہی اب تک زیر بحث آ سکا ہے۔ باقی صفحات میں کیا کیا اہم باتیں کہی گئی ہیں اس بابت کوئی تفصیلاً بات کرنے یا سننے پہ آمادہ نہیں۔ صف بندی در حقیقت اسی دن ہو گئی تھی جب تفصیلی فیصلے کا انتظار کیے بغیر مختصر فیصلے پہ ہر کسی نے اپنا فیصلہ ایسی شد و مت سے دے ڈالا کہ تفصیلی فیصلے کو لفظ بلفظ پڑھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی۔ ہو سکتا ہے جن علماء نے عدالتی فیصلے کو غیر شرعی قرار دے دیا انہوں نے پورا فیصلہ پڑھ کے یہ رائے قائم کی ہو۔ ممکن ہے صف اول کے جن سیاستدانوں نے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے انہیں یہ فیصلہ اب تک پڑھنے کا وقت ہی نہ ملا ہو، یا پھر وہ پورا فیصلہ پڑھنے کے بعد ہی خاموش ہو گئے ہوں۔ جن نامعلوم لوگوں نے بڑے شہروں میں رات و رات پرویز مشرف کے حق میں پوسٹرز لگا دیے، ممکن ہے انہوں نے یہ فیصلہ تفصیل سے پڑھنے کے بعد پوسٹر چپکائے ہوں۔ بہرحال پڑھ کے یا بنا پڑھے اس قدر تنقیدی دھول اڑ چکی ہے کہ مجھ جیسوں کو اب شبہ ہونے لگا ہے کہ کیا یہ کسی پاکستانی عدالت کے فیصلے پہ رائے زنی ہو رہی ہے یا کسی بھارتی عدالت کا فیصلہ نشانے پہ ہے۔ جب فوج کا ترجمان کہے کہ یہ عدالتی فیصلہ آئینی، قانونی، تہذیبی اقدار سے متصادم ہے، اور جب چیف جسٹس سبکدوش ہونے سے پہلے یہ کہے کہ اس فیصلے کے بعد عدلیہ کو ایک گھناؤنی اور تضحیک آمیز مہم کا سامنا ہے، تو پھر یہ اندازہ لگانے کے لیے کون سی راکٹ سائنس درکار ہے کہ صورتحال کتنی نازک ہو چکی ہے۔ ہر ریاست کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے، بھلے کیسی بھی ہو۔ ہر ریاست کو افراتفری، طوائف الملوکی، جنگل کے قانون اور فستائیت سے بچنے کے لیے عدلیہ کی ضرورت ہے، بھلے اس کا معیار کچھ بھی ہو۔ ہر ریاست کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، بھلے پارلیمنٹ کتنی اہل یا نا اہل ہو۔ اور ہر ریاست کو روزمرہ امور چلانے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، بھلے حکومت کتنی اچھی یا ناقص ہو۔ ان اداروں میں سے جو بھی اپنے طے شدہ آئینی و قانونی دائرہ کار سے تجاوز کر کے ریاست کے وجود کی قیمت پہ ذاتی یا ادارتی مفاد کی خاطر دوسرے اداروں کو نیچا دکھا کے کمزور کرنے کی کوشش کرے، دراصل یہی کوشش غداری کے برابر ہے۔ اور اس غداری کا نتیجہ صومالیہ، روانڈا، یوگوسلاویا، کمپوچیا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی شکل میں نکلنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اب سے 78 برس پہلے 26 اپریل 1942 کو جرمن پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ایک صاحب نے فرمایا، جرمن عدلیہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوم اس سے نہیں بلکہ اس کا وجود قوم کا مرہون منت ہے۔ آج کے بعد ان تمام ججوں کو سبکدوش کر دیا جائے گا جو قومی ترجیحات اور وقت کی نزاکت سمجھنے سے آری ہیں۔ بظاہر اس بیان میں کوئی خرابی نہیں، مگر یہ بیان ایڈولف ہٹلر نے دیا تھا۔
وسعت اللہ خان کو آپ نے سنا۔ پاکستان میں موبائل اور ویڈیو گیمنگ ڈیولپرز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی کمپنی ٹربو لیبز کی گیمنگ اپلیکیشنز بھی دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان کے سی ای او فراز احمد سے گفتگو کی۔
فراز احمد، آپ جو ہیں گیمنگ کرتے، مطلب یو پلے گیمز؟
ریالٹی یہ ہے جو گیمز بناتے ہیں ان کے پاس گیمز کھیلنے کا ٹائم
نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کی کمپنی ٹربو لیبز لاہور میں ہے، مگر آپ کے جو گیمز جو ہیں وہ دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں۔ اینڈرائڈ پہ بھی اویلیبل ہے اور آئی فون پہ بھی اویلیبل ہے اپلیکیشن۔ تو اس وقت جو گیم ہے جو آپ کی بہت سارے لوگ کھیل رہے ہیں وہ چیس اسٹار ہے۔ دنیا میں چیس اتنی کھیلی جاتی ہے آن لائن؟
دیئر آر 700 ملین پلیئرز ہو پلے چیس ریگولرلی۔
اچھا، 700 ملین آپ کا ایپ تو نہیں استعمال کر رہے نا؟
یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کے قریب
700 ملین۔ اچھا،
ہم وہ مارکیٹ سائز پہلے دیکھتے ہیں کہ یو نو اٹس لارج انف اور پھر اسی بیسس پہ ہم اس میں ٹائم اینڈ پیسے انویسٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے. ہمیں کمپلیکسٹی دیکھنی ہوتی ہے جو آپ گیم بنا رہے ہیں, جو ڈیفائنڈ رولز ہیں ان کو پروڈیوس کرنا بھی اٹس فاسٹر اینڈ ایزیئر دین ٹو ایکسپیریمنٹ اور آپ بالکل ہی کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگین اس میں کمرشل رسکس ہوتے ہیں,
مطلب کافی گیمز جو ہیں آج کل وائلنٹ قسم کی ہوتی ہیں.
بالکل, آئی تھنک گھر گھر میں بچے فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں یا پب جی, اسینشلی یہ 3D گیمز ہیں جو ملٹی پلیئر گیمز ہیں اور بچے مل کے ایک دوسرے کو گولیاں مارے ہیں.
لیک آف بیٹر
ٹرمز. تو جیسے موویز میں ہوتی ہے, وی ہیو آلویز ہیڈ ایکشن اینڈ انٹرٹینمنٹ.
موویز میں ریٹنگ بھی تو ہوتی ہے نا,
گیمز کی بھی ہوتی ہے. ہاں جی, اور یہ لوگ کافی اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں, کافی کیوریٹ کرتے ہیں. سو ہمارا جو کانٹینٹ ہوتا ہے جو ہم ریلیز کرتے ہیں کافی اینالائز ہوتا ہے اور بہت سی ریجیکشنز کے بعد ایکچولی ایکسیپٹ ہوتا ہے.
تو گیمز جو ہیں, از اٹ یور انر چائلڈ دیٹ یو آر کنیکٹڈ ود؟
میجورٹی بچے ہی کھیلتے ہیں اینڈ دین یو نو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے ایز پیپل گیٹ اولڈر. بٹ جب کوئی بڑا بھی گیم کھیل رہا ہوں مجھے بچہ لگتا ہے فار سم ریزن.
جو آپ کی پہلی گیم تھی وہ کرکٹ ورلڈ کپ کی, میرا خیال 2011 کی بات تھی.
یہ ایکچولی پاکستان کی فرسٹ پی سی گیم تھی, ملٹی پلیئر کرکٹ آن لائن گیم تھی. جب آئی سی سی کا 2011 ورلڈ کپ ہوا انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ایز دی آفیشیل ورلڈ کپ.
یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی.
It was exciting. Yeah, we did get some good exposure at that time.
اگر کوئی اس وقت ہمارا انٹرویو سن رہا ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں نے بھی گیمنگ میں آنا ہے, پاکستان میں ہیں اپرچونیٹیز کہ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں اور دنیا بھر میں آپ پہنچ سکیں؟
Absolutely, 100%. پاکستان میں کوئی ڈیجیٹل بیریئرز نہیں ہیں. گیمز جو ہوتی ہیں دے آر لائک اینی ادر سافٹ ویئر پروجیکٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور ٹارگیٹ آڈینس, یو نیڈ سافٹ ویئر انجینئرز, تھوڑی بہت ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا بہت کریٹو اسٹاف بھی آپ کے سافٹ ویئر انجینئرز کے ساتھ کام کرتا ہے. سو آل آف دوز ریسورسز آر اویلیبل ہیں پاکستان میں. گیمنگ کی اسپیس جو ہے مارکیٹ, اٹس 2022 میں $220 billion کی ہو جائے گی. اٹس گوئنگ ٹو بی دا لارجسٹ مارکیٹ ان دا ورلڈ, بگر دین موویز, بگر دین انرجی. اور اس میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں. گیم ڈزنٹ ہیو ٹو بی $1 million پروڈکشن, اٹ کین بی ڈن ود یو نو ٹو تھری مین ٹیم اینڈ سم ٹائمز ایون بائی انڈیویجولز.
گیمنگ کی انڈسٹری جو ہے وہ مردوں کی سمجھی جاتی ہے. کیا اب خواتین جو ہیں وہ گیمز زیادہ کھیل رہی ہیں اور کیا وہ گیمز بنانے میں بھی زیادہ آ رہی ہیں؟
دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیم میں کون سے رولز ہیں جو کہ گیم بنانے کے لیے آپ کو چاہیے. آرٹسٹ کا رول ہوتا ہے, سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا رول ہوتا ہے, پروگرامرز کا ہوتا ہے, پروجیکٹ مینیجرز کا ہوتا ہے, بزنس اینالسٹ ہوتے ہیں, مارکیٹنگ پیپل بھی ہوتے ہیں. تو ٹریڈیشنلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہے, بٹ جو باقی رولز ہیں ہم نے ہمیشہ اراؤنڈ 50% ویمن پلے دیٹ رول فار اس. آرٹسٹس آر یو نو پرائمریلی ویمن. یہ ہوئی نا بات,
مطلب آرٹسٹس آر پرائمریلی ویمن, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
ویل آئی مین ایٹ لیسٹ جو ہم نے اپنے ٹیم سٹرکچر رکھا ہوا ہے اینڈ دے ڈو اے گریٹ جاب.
تو مطلب اور خواتین جو ہیں اس فیلڈ میں آپ انکریج کریں گے کہ آئیں؟
Absolutely. It's a field that ضرورت ہے خواتین کی.
کوئی اور ایکسائٹنگ پروجیکٹ؟
ویل میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے گیم بنائی ہے اس نے دنیا کے ٹاپ کے پرفارمنس چارٹس شو کر دیے ہیں. بہت بڑی پبلشنگ اینٹیٹی ہے جس نے ہمیں
یہ چیس والی گیم کی بات کر رہے ہیں؟
جی, دس از گوئنگ ٹو بی بیکڈ بائی ملینز آف ڈالرز موونگ فارورڈ.
آپ ملینئر بننے والے ہیں؟
دیٹس دی پلان, لیٹس سی ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ.
پاکستانی گیمنگ کمپنی ٹربو لیبز کے سی ای او فراز احمد اور فیفی ہارون کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں سے اربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں ہدا اکرام, پروڈیوسر شمشاد آفریدی اور تکنیکی معاونت حاصل رہی عامر صدیق کی. عبید ملک کو سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے.
انڈیا میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس کے مطابق ان احتجاجی مظاہروں میں اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. افغانستان میں 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج جاری کر دیے گئے ہیں, جس کے مطابق صدر اشرف غنی ایک بار پھر کامیاب ہو گئے ہیں. تاہم چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے ان نتائج کو مسترد کر دیا ہے. شمالی عراق میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. بصرہ اور نجف میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. کئی ہفتوں سے جاری ان مظاہروں میں ملک میں سیاسی نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ جلد طے پا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان کئی ماہ سے تجارتی مذاکرات جاری ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.